تمام حاضرین محفل کے گلشتگان کے لیے سورہ فاتحہ.
احمد علی والا جائی کے لیے اس کے بعد صاحب سے آج چھپے جمعہ آپ سے بھی مر ہو گئی ان کے لیے سب پال
سورہ فاتحہ میرے والے احمد علی والا جائی کے لیے. السلام محمد بالقاسم محمد النبوية والصولة الحيدرية والحسنة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة المسلمية والصدر السجادية والأرسال الباقرية والنصر الجعفرية والأمم القادرية والهدى الرزبية والجود التقضية والنقابة النقضية والهيبة الأكثرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك لبالمرصاد. اسلام کے سیاسی اور اخلاقی تصور کے حوالے سے ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا جو سیاسی اور اخلاقی تصور ہے وہ مکمل انسان دوستی پر اس کی بنیاد ہے. تمام وہ فکر جو سیاست کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے دین نے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، اس کا سارا زور ایک ہی چیز پر ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے احوال درست ہو جائیں۔ ان تمام باتوں میں جو بات سب سے زیادہ ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ دین کا سارا زور اور اسلام کا سارا زور سوشل اور اکنامک عدل پر، اجتماعی عدل پر ہے۔ وہ عدل جو اکانومی کا بھی ہو، وہ عدل جو سوسائٹی کے اندر بھی ہو، اور اسی لیے مکتب شیعت نے اجتماعی عدل کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہمارے ہاں توحید کے بعد جس اصول کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے عدل۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ عدل کا تعلق براہ راست انسان کی زندگی سے، اور اگر ہم اس کائنات کی خلقت اور انسان کے ساتھ اس کے رابطے اور روابط کو دیکھیں تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا اور اس کی نعمتیں اور یہ کائنات فقط انسان کے لیے خلق ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے اس عرض پر وہ سارا کا سارا انسان کے لیے خلق کیا۔ پھر یہی نہیں، وہ کہا لقد مکناکم فی الارض وجعل لکم معیشا قلیلا ما تشکرون، کہ ہم نے تمہیں اس زمین پر پیدا کیا، اس پہ تمہیں مکانیت اور سکونیت دی۔ وجعل لکم معیشا علیکم، اور اسی زمین سے تمہاری معیشت کو ہم نے قرار دیا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرنے والے لوگ۔ اور پھر یہی نہیں، اگر ہم قرآن مجید میں بیان کردہ نعمتوں کو دیکھیں تو پرپیچول بار بار نعمتوں کا تذکرہ کیا اور انسان کو جتایا کہ یہ تو تیرے لیے ہیں۔ سورہ نحل جسے نعمتوں کا سورہ کہتے ہیں، وہاں ارشاد ہوا بے حساب آیات میں مختلف مواقع کے پر، لیکن خصوصاً سورہ نحل میں نعمتوں کو بہت زیادہ سرخ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ هو الذی انزل من السماء ماء ومنه شرابا فیہ تسکنون ینبت لکم بہ الزرع وزیتون ونخیل وعناب من کل ثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ یہ دیکھو کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب یہ کیسا فینومینا ہے، کیا کوئی بہت زیادہ اہم لگتا ہے ہمیں؟ بھائی بارش ہو گئی ہو گئی، ہوتی ہی رہتی ہے بارش، لیکن اس پانی کے برسنے کو اور اس کے انسان کے ساتھ تعلق کو جب بیان فرمایا قرآن مجید نے تو کہا وہ الذی انزل من السماء ماء ومنه شراب ومنه شجر فیہ تسکنون، کیا یہ وہی پانی نہیں جسے تم پیتے ہو، تمہارے اشجار پیتے ہیں، تمہاری کھیتیاں سرسبز ہوتی ہیں۔ اب ایک فنامنا ہے پانی کا برسنا، بارش کا برسنا، لیکن اس فنامنا میں حیات ہے، زندگی ہے، انسان کی زندگی، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اشجار، زراعت، دانے کا اگنا، پھلوں کا پیدا ہونا، پودوں کا بننا، یہ سارا کا سارا اگر پانی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اسباب حیات ختم ہو جائیں گے، اور اسباب حیات ختم ہو گئے تو پانی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک پانی کے ساتھ اس رشتے کو جوڑا کیا ہے؟ زندگی کا رشتہ انسان کا رشتہ۔ یم لکم بہ الزرع وزیتون ونخیل وعناب من کل ثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، پھر ذرا غور تو کرو، پھلوں کے نام لے لیے، یہ زیتون، یہ انار، یہ انجیر، یہ خرما، یہ سارے کے سارے تم دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ پانی کے طفیل میں
ان نفی زالے کا لے آیا تھا یہ قومی تفکرون، یہ ہماری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی پر اللہ نے جو نعمتیں اتاری ہیں یا جو اس کائنات سے نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہیں، اور انسان کا ان کے پاس عمومی حق ہے. مثال کے طور پر آسمان ہے، ہم سب کا اس سے عمومی حق ہے کہ ہمارے سر پر ہے. کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے سر پر تو آسمان رکھ لے، آپ کے سر پر سے آسمان کھینچ لے. بارش ہے، عمومی حق ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ طاقتور کہے میرے گھر میں بارش ہو اور کمزور کے گھر میں بارش نہ ہو، نہیں ہو سکتا. ہوا ہے، عمومی حق ہے، چل رہی ہے. بس ایئر کنڈیشن سے تو آپ کا حق ہے کہ آپ سائے ضرورت سے تو آپ نے لگا لیا. ٹھنڈی ہوا پر تو سب کا استحقاق ہے، لہذا آپ ٹھنڈی ہوا ہے، آکسیجن ہے. دیکھیے اگر انسان کے ہاتھ میں یہ عمومی حق اللہ رکھ دیتا تو کیا ہم دوسرے انسان کو سانس لینے دیتے؟ ہم تو آکسیجن کا بھی کوٹا مقرر کر دیتے. تم کہتے کہ نہیں تم نے اتنی سانسیں لینی ہے، زیادہ نہیں ورنہ اتنے پیسے لاؤ. یہی ہوتا ہے تو ہم سی این جی کا کوٹا لگ جاتا آکسیجن کے لیے، ہر آدمی اپنا سلینڈر کھڑا ہوا بھر رہا ہوتا. تو یہ سارے عمومی حقوق ہیں جس میں ہوا ہے، زمین ہے، پانی ہے، آسمان سے پانی کا برسنا ہے، کھیتیاں ہیں، سرسبز، بدلتے ہوئے موسم. یہ تو ناممکن ہے کہ سردی غریب کے لیے اور امیر کے لیے نہ ہو، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ گرمی جو ہے وہ کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے نہ ہو. سارے موسمی، سارے عمومی حقوق ہیں. لیکن دیکھیے دین کے معاملات میں جب ہم اس کی سیاسی اور اس کے مورل ویلیوز سے بات کرتے ہیں تو فقط حق کی بات نہیں ہوتی. عمومی حق تو ہے لیکن ایک خصوصی حق جو ہے اسے کریئٹ کرنا پڑتا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بہادر سلامتی قائم آل محمد سلوات.
عمومی حق تو ہے لیکن وہ عمومی حق میں آپ کے ساتھ دوسرے جاندار بھی شریک ہیں، حیوانات بھی شریک ہیں، اشجار بھی شریک ہیں. موسم کا ان پر بھی فرق ہوتا ہے، پانی کا ان پر بھی اثر ہوتا ہے، ہوا اور آسمان اور زمین ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے عمومی حقوق میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. لیکن ایک حق وہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت آپ کو حاصل ہوتا ہے جب آپ کوئی فرض ادا کریں، اور اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہوا انشاء کو میں نظر دے بس سمر کو سیاح بس تفرو ہوں، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا لہذا تیرا فرض یہ ہے کہ اس زمین کو آباد کر. بس تفرو سیاح، اور اس کے بعد اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور معافی مانگتا رہے. یعنی جانور کیا ہے؟ فرزند زمین. بھائی کہیں بیٹھ جائے، آپ کو اس کا وہاں بیٹھنا اچھا نہ لگے تو آپ اتنا ہی کہیں گے نا اس کو یہاں سے ہٹا دو. جس کو نہیں کہیں گے کہ آئندہ یہاں بورڈ لگا دو، یہاں جانور کا بیٹھنا منع ہے. کسی بھی پانی کے برتن میں منہ ڈال کے پانی پی لے، کیا کہیں گے آپ؟ جانور ہے اس لیے کچھ بھی کھا لے، کہیں بھی رک جائے، کہیں بھی سو جائے، کہیں بھی ٹھہر جائے، اس کا تعلق اس زمین اس کی نعمتوں کے ساتھ عمومی ہے. لیکن انسان اگر کہیں بھی بیٹھ جائے، کچھ بھی کسی اٹھا کر کھا لے، کہیں بھی گر پڑے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل اور ارادہ ہے. اس عقل اور ارادے کی وجہ سے اس پر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنے اس حق کو اسٹیبلش کرے. اور حق کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ کہ آپ زمین کو آباد کریں. یعنی آپ جتنا زیادہ فرض ادا کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا حق کریٹ ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے ہم اکثر ویسا ہی کہتے ہیں نا کہ انبیاء یا آئمہ ان کا استحقاق ہے، حق ہے، ایمان پر، عمل صالح پر، دین پر، حق سب صبر پر. یہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس راہ میں جو فرائض آئے تھے ان فرائض کو پوری طرح انجام دیا، فرض کو پورا کیا. تو انسان کی جو اللہ کی نعمتوں پر جو اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا نا, وہ اس وقت اسٹیبلش ہوگا جب انسان اس فرض کو پورا. اب دیکھیں مثال کے طور پر جناب امیر نے ایک وہ ڈاکیومنٹ جو مالک اکثر کے نام لکھا جب آپ کو مصر کا گورنر بنایا, اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے کہ جسے اسلام کے پولیٹیکل اور مارل ویژن کو سمجھنے کی اگر کسی کو خواہش ہے, جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کا بھی تذکرہ کیا تھا, اس میں وہ ڈاکیومنٹ جو امام علی نے مالک اشتر کا نام لکھا, دوسرا وہ ڈاکیومنٹ جو امام علی نے عثمان بن حنیف گورنر بسرا کا نام لکھا, اور تیسرا وہ ڈاکیومنٹ امام علی نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے نام پر وصیت کے عنوان سے سکین سے واپسی پر لکھا. یہ تین وہ ڈاکیومنٹ ہیں جس کے اندر اسلام کے پولیٹیکل اور مورل ویژن کو بیان کیا. اب اس ڈاکیومنٹ میں جو آپ نے مالک اشتر کا نام لکھا, اس میں سے چار لفظ میں آپ کو سناؤں کہ اس میں آپ نے کیا لکھا. انہوں نے لکھا کہ یہ خطاب ہے, یہ وصیت, یہ نصیحت ہے, یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ حکومت چلانے کا طریقہ ہے جو ایک امام نے اپنے مامون اور ایک اللہ کے نمائندے نے اپنے گورنر کو بہترین حکومت کے رموز سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا. آپ نے کیا فرمایا, وہ جہاں رہا ہلا رہا, وہ جہاں رہا ادو رہا, وہ فیصلہ ہے احوا رہا, وہ عمارتہ بلا دیا. اے مالک, امور سلطنت کے لازمی ہے, وہ جگہ ایسا خراب جگہ اچھے طریقے پر ریونیو کلیکشن ہو, بےمانیوں سے نہیں, جبر سے نہیں, ظلم سے نہیں, آنکھوں میں عوام سے بھول جھونک کر نہیں, جگہ ایسا خراب جگہ معروف اور بہترین طریقے سے ریونیو کلیکشن ہو. وہ جہاں گا ادو یہاں کون کے دشمنوں سے جہاد ہو, بس فیصلہ اہل ہا اور لوگوں کے امور کی اصلاح کی جائے, وہ عمارت بلا دہا شہروں کو آباد کیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے, آپ اس بات کی گریوٹی کو سمجھیے, شہروں کا آباد ہونا. اور آج کے اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ شہر ویران ہو رہے ہیں, ایک طرف سے دنیا دوسرے حصے میں سفر کر رہی ہے ایسے شہروں کی طرف جہاں پر امن ہے, جہاں پر امان ہے, جہاں پر جان کی سیکیورٹی ہے, جہاں پر مال کی سیکیورٹی ہے. آپ یہ دیکھیے کتنا ٹرانزیشن ہو رہا ہے کچھ علاقوں سے کچھ علاقوں کی طرف, کچھ ملکوں سے کچھ ملکوں کی طرف. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ شہر آباد رہنے چاہیے. کل میں نے امام حسین علیہ السلام کی تقریر کا جو آپ کو کچھ حصہ پڑھ کر سنایا, اس میں بھی امام نے ارشاد فرمایا, پروردگار میرا مقصد فقط تیرے شہروں کو مکینوں کے رہنے کے قابل بنانا ہے. تو امام نے مالک اشتر کو کہا, وہ عمارت کا بلا دیا, ارے خیال رکھنا شہروں میں آبادیاں برقرار رہیں. اور شہروں میں آبادیاں کیسے برقرار رہیں گی, ان کو زمینوں کا خیال رکھا جائے, شہروں کا خیال رکھا جائے. اور جناب امیر علیہ السلام نے جس وقت خلافت سنبھالی تو ایک کئی تقاریر آپ نے کی, ایک تقریر اس میں ایسی تھی جس میں آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض سے آشنا کیا. حیران کن بات یہ ہے, اگر آپ اسلام کے پولیٹیکل ویژن اور اس کی گورننس کے ورژن کو جاننا چاہتے ہیں تو جناب امیر نے جہاں انسانوں کے حقوق کی بات کی وہاں جانوروں کے حقوق کی بھی بات کی. آج ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت اینیملس کے, ان جانوروں کے حقوق کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں, ان پر ظلم نہ ہو, ان پر تشدد نہ ہو, اور ہم کہتے ہیں دیکھو ان کو یہاں انسانوں کی پرواہ نہیں ہے, ان کو جانوروں کی پرواہ, ان کو آج کیا رہا ہے ان جانوروں کی پرواہ. عزیزوں, بات یہ ہے کہ جس میں انسان دوستی ہوتی ہے نا, اس کے اندر باقی جانداروں کی دوستی بھی آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. ڈیڑھ ہزار سال پہلے جناب امیر نے وہ خلافت کا منصب سنبھالتے ہوئے جو تقریر کی, اس میں آپ نے انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا, تم پر انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں اور حیوانات کے حقوق بھی ہیں. خبردار یہ نہ سمجھنا کہ انہیں کھانے کو دے دیا تو دے دیا, نہ دیا تو نہ دیا, بھوکے رہے تو رہے, پیاسے رہے تو رہے. یہ بھی نہ کرنا کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیا, یہ بھی نہ کرنا کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لے لیا. یاد رکھو کہ تمہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور پھر آپ نے اچھا فرمایا کہ انسانوں کو اس وقت چین ملتا ہے جب زمینیں آباد ہوتی ہیں. لہذا میرا تمہیں یہ حکم ہے کہ زمینوں کی آباد کاری میں دلچسپی لیا کرو. اب آپ پوچھیں وہ 25 سال جناب امیر نے کیا کیے. دیکھیے 25 سال کے بعد خلافت آپ تک آئی تھی نا, تو 25 سال آپ نے کیا کیے. ہمیں بات یہ ہے کہ محبت کرنا علی سے یہ ہمارے خون میں ہے, ہماری کیمسٹری میں ہے, ہمارے دل کی آرزو ہے. ہم ایک ایسے فرد سے محبت کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں, نعرے لگائے جائیں, قصیدے پڑے جائیں, لیکن اگر ہمیں اس کی احوال, اس کی شب و روز, اس کی زندگی, اس کا انسانوں میں انویسٹمنٹ, اس کا انسانی معاشروں کے ڈیولپمنٹ میں کردار, اس کا اسلام کی بنیادوں میں مضبوطی بنانے کے اندر اس کا روزے روشن کی طرح کانٹریبیوشن اگر ہمیں اس بات کا نہیں پتا, تو پھر آپ کو یہی کہیں گے نا لوگ یہ فقط نعرے لگانے والے اور ماتم کرنے والے لوگ ہیں. آج ہم جو اتنے کمزور پڑے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے جس علی کو چاہا اس علی کو نہیں جانا. جس علی سے محبت کا دعویٰ کیا اس علی کی حقیقت سے ہم ناشنا تھے. ارے 25 سال جناب امیر تختے ہو خلافت تو نہیں تھے نا, اور پھر اس میں سے بہت سارا پیریڈ ایسا ہوتا تھا کبھی آپ کو مدینے میں رکھا جاتا تھا, کبھی آپ کو ضلع وطن کر دیا جاتا تھا, کبھی آپ کو محسوس کر دیا جاتا تھا, کبھی یہ ساری حقیقتیں ہیں حقیقتیں ہیں. اس پیریڈ میں جناب امیر نے کیا کیا, مدینے کی ایگریکلچر جو ڈیولپ ہوئی وہ ساری کی ساری اس 25 سال کے عرصے میں ڈیولپ ہوئی جس میں لوگ حکومت کر رہے تھے اور علی زمینوں کی آباد کاری کا کام انجام دے. اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ دین کے کام جو ہوتے ہیں نا یہ بھیک سے چندے سے فقر و فاقے سے نہیں چلتے. یہ بات میری یاد رکھو میرے دوست, کوئی بھی کام فقر و فاقے سے نہیں چلتا, اور دین کا کام تو خاص طور پر فقر و فاقے سے نہیں چلتا. اگر فقر و فاقے سے چلنا ہوتا تو جناب ختیجہ کی ضرورت نہ ہوتی. علم یتیم انصابا وجہ میں کہا گیا سپنا, تجھے یتیم پایا اپنی پناہ میں لے لیا, ضرورت کی ایک پروٹیکشن کی مطالعے کو دے دیا, تجھے غریب پایا تجھے امیر کے ساتھ جوڑ دیا.
جناب خدیجہ سب کو میرا سلام اللہ علیہ پہ بلند سر سلوا.
تو دین کے کاموں میں بھی نا یہ غربت غربت سے کام نہیں چلتا, وہاں پر کام نہیں چلتا جب آپ صاحب معیشت ہو. تو جناب امیر نے ان 25 سالوں میں کیا کیا, مدینے کی ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا, اور ساتھ ساتھ اتنے ٹریک دو خاص طور پر مدینے کے اندر مشہور ہے, قناعت ابی نضر اور بقیع بغا. یہ آپ نے کمزوروں مسکینوں مسافروں کے لیے یہ بڑے بڑے ایگریکلچر ٹریک ڈیولپ کر کے ان کے نام پر صدقہ اور خیرات ملی ہوئی کہ جو شہر مدینہ کے اندر آئے. اور پھر مجھے اور حیران کن بات بتاؤں, جیسا جناب امیر نے اپنی چھوڑی ہوئی جو وصیتیں لکھتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس اپنے جائیدادوں یا اپنے چھوڑے ہوئے مال کے, آپ نے دو قسم کے ڈاکومنٹ لکھے تھے, ایک جناب فاطمہ کی اولاد کے لیے اور ایک غیر فاطمی اولاد کے لیے. اور پھر جناب امیر کی اپنی ٹریڈ اور تجارت کا یہ عالم تھا, پیپر اور وڈ کی ٹریڈ آپ کی اس دور میں سری لنکا تک تھی, اور اس میں آپ کے رائٹ ہینڈ مین جناب عبداللہ بن جعفر تھے. بھائی کہیں آپ مجھے بتا دیجیے تاریخ کے کسی حصے میں کہ جناب امیر کو کسی خلیفہ نے چندہ بھیجا ہو, یا آپ نے کہیں کہیں غلہ رکھ دیا ہو, اور پھر اتنی بڑی کربلا کی تحریک تو کہیں سے کوئی فنڈ آ گیا ہو. ارے کم از کم 250-300 آدمی تو 5 مہینے تک ساتھ رہا ہے نا حسین علیہ السلام کے. رجب سے آپ نکلے, شابان رمضان شہباز ذیحج ذیلحج, 5 مہینے 250-300 آدمی کم از کم صبح اور شام 3 وقت کا کھانا ہی لگا لیجیے. پھر کیا تھا, کیا کھاتے تھے عرب, گوشت کھاتے تھے اور غلہ اور اناج ہوتا تھا. تو کہاں سے امام حسین علیہ السلام کو سب نے چندہ لا کے دیا تھا کہ یہ چند بوریاں میری طرف سے گیہوں کی لے جائیے کربلا, یہ 4 میری طرف سے اونٹ لے جائیے کاٹ کر کھا لیجیے گا. ایسا ہوا تھا کوئی ایک ایویڈینس تاریخ کا یہ بتائیے جس میں آپ یہ جانے کہ آپ کے ائمہ کی معیشت جو ہے لوگوں کے اوپر تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ میرے نوجوان دوستوں کے سمجھنے کے لیے خاص طور پر میں نے یہ بات کہی کہ میرے دوستوں آپ کی کم مائگی اور کم حیثیت آپ کی ذات ہی کو نقصان نہیں پہنچاتی, وہ آپ کی قوم کو نقصان پہنچاتی ہے, آپ کے عقیدے کو نقصان پہنچاتی ہے, آپ کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچاتی ہے, آپ کی اس موومنٹ تحریک کو نقصان پہنچاتی ہے جہاں پر آپ اکنامیکلی کمزور پڑ جائیں. لہذا جہاں ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ دنیا پر ہمارا حق ہے تو ہمیں دنیا سے حق لینے کے لیے اپنے فرض کو پورا کرنا پڑے گا, اور اکنامک ایسی جدوجہد کرنی چاہیے, ایسی اکنامک کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں اپنے اور اپنی قوم کے احوال کو اور اپنے عقیدے کے معاملات کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھایا جا سکے. بڑی شرمناک کی بات لگتی ہے کہ ہمارے گھر میں آج وہ ہے عزاداری ہے مسجد ہے ماتم ہے لائی چندہ, ہم سادات ہیں ہم حقدار ہیں لائی چندہ, ہم مومن ہیں حقدار ہیں لائی چندہ. کیا یہ ہماری قوم کا روزمرہ نہیں ہے؟ اور کیا مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے؟ دینے والے ہاتھ اترا اترا کر اور مانگنے والے ہاتھ بے حیائی سے کھول کھول کر. اب اس سچویشن کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں جناب علی کا ماننے والا ہوں, میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. مجھے تاریخ کسی کتاب سے بتا دیجئے کہ جناب علی کو کہیں سے چندے آئے ہوں, امام حسین علیہ السلام کو کہیں سے چندے آئے ہوں, اور آپ نے اپنی معیشت کے لیے کوشش جدوجہد نہ کی. تو عزیزو جناب امیر کی اس 25 سال میں آپ نے مدینے کے ایگریکلچر میں اپنی ٹریڈ میں ایک ایسی جاندار کوشش کی کہ جس کے ثمرات ہمیں کربلا تک نظر آئے. تو لہذا یہ جو حق ہے نا انسان کا کائنات کی نعمتوں پر, اس وقت تک یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنے فرض کو پورا نہ کریں. تو میرے نوجوان دوستوں کا کیا کام ہونا چاہیے؟ علم کے راہوں میں, کوشش کی راہوں میں, کاروبار کی راہوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو طلب, آگے کمپٹیشن. یہ کمپٹیٹیو ورلڈ ہے, کوئی آپ کے ہاتھ میں لا کر کچھ دینے والا نہیں. بھائی آپ بہت سارے اکثریت مجمع کی مجھ سے بہت عمر میں چھوٹی, اور اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کچھ ایسی باتیں کروں ہوائی افسر مادرائی ایبسٹریکٹ جس کا آپ کی روزمرہ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, تو آپ کا یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کیوں دین سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہا پہلی تقریر میں؟ میں نے کہا تھا دین کلیکٹو ریئلٹیز کا نام ہے, اور جو اکنامک ریئلٹی ہے اس سے بڑی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. جو اکنامک ریالٹی ہے اس سے بڑی کوئی ریالٹی نہیں ہے. عزیزہ اگر اکنامک ریالٹی کوئی معمولی بات ہوتی تو پھر جناب خدیجہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور پھر آپ نے دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ پیغام دیا اسلام کا اور پیغام پھیلایا دین مبین کا, تو آپ نے توحید کے ساتھ کس بات کا پرچار کیا؟ عدالت, انصاف, مساوات, حق, آزادی, یہی نعرے تھے نا پیغمبر کے. آزادی, مساوات, انصاف, حق, یہی نعرے تھے نا. اس کے علاوہ کوئی نعرہ تھا پیغمبر کا؟ اگر اس کے علاوہ کوئی نعرہ تھا تو وہ لوگ آتے نا پیغمبر کے پاس جو صاحب طاقت صاحب حیثیت اور لیڈ تھے, جو آنے والے وہ تھے جن کے پاس انصاف نہیں تھا, آنے والے وہ تھے جن کے ہاتھ مارے گئے تھے, آنے والے وہ تھے جو غلام تھے, آنے والے وہ تھے کہ جن کے پاس جن کو برابری اور مساوات نہیں ملتی تھی, وہی لوگ آئے نا پیغمبر کے پاس. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب اس پیغام کا آغاز کیا تو آپ کے خلاف کچھ فورسز اٹھ کر کھڑی ہوئی. کون سی بھی فورسز ہو, کس قدر جہالت سے کہا جاتا کہ ابو جہل پیغمبر کا مخالف تھا. اچھا بھائی ہوگا, ابو لہب مخالفت میں دب ڈٹ گیا, ابو سفیان ڈٹ گیا, مغیرہ بن شیبہ ڈٹ گیا، ولید بن مغیرہ ڈٹ گیا، بھائی کیوں ڈٹ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ایک اللہ کی بات کی تھی اور وہ 360 بتوں کو پوچھتے تھے، کتنی یہ ایب نارمل کی بات ہے، کیا وہ ہمیشہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا تھرسٹ فقط ایک چیز پر تھا، کاروبار، پیسہ، طاقت. اور میں نے اپنی کسی گزشتہ تقریر میں کہا تھا مکہ کمرشل سینٹر تھا اور وہاں پر فقط ایک ملا تھی کاؤنسل جو کمرشل ڈسپیوٹ کو سیٹل کرتی تھی، باقی کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل اتھارٹی نہیں تھی، کوئی ریاست کا ادارہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیا تھا؟ اکنامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا. اب ایسے میں کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے اور اکثریت ان کی غلام بن گئی. ایسے میں پیغمبر نے جب ان کے سامنے توحید اور اسلام کا فلسفہ پیش کیا تو اس فلسفے نے اس اسٹیٹس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ جو اکنامک طاقت ہے نا، یہ چند ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں مساوات ہونی چاہیے، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن. پھر پیغمبر نے کیا کیا؟ سورہ حمزہ پڑھ دیا. اب دو قسم کی سورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. دیکھو میرے دوستوں، میرے نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور پر دو قسم کی سورتیں، ایک وہ سورتیں بہت چھوٹی چھوٹی چھوٹی، ایک وہ سورتیں جو دو دو ستارے پر ہیں بڑی بڑی بڑی. جتنی چھوٹی سورتیں ساری مکی ہیں اور جتنی بڑی سورتیں ساری مدنی ہیں. جتنی چھوٹی سورتیں سب میں پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اور جتنی طویل صورتیں ہیں ان میں احکام ہے، وضو کرو، غسل کرو، لیٹو، جھکو، اٹھو، بیٹھو، احکامات ہیں. ذرا فرق دیکھیے، مکے میں کیا کر رہے تھے پیغمبر؟ اپنا پیغام، اپنی پالیٹکس، اپنا ایجنڈا، اپنا آئین، اپنا کانسٹیٹیوشن پیش کر رہے تھے. تو وہاں پر پیغمبر نے وہ صورتیں پڑھی جس میں اسلام کے سوشل اور اکنامک جسٹس کی بات تھی اور جو اسلام کا ایجنڈا تھا، جو اسلام کی پالیسی. مثال کے طور پر سورہ حمزہ، بل کلو مزے لو مزہ نلزی جنا مالو مدا یا سوانا مالو وخردا کل مزہ نہ پھر ہوتا متے مما ادا کمل ہوتا ماں نار اللہ مقد سے لتی تب تلے والا لفرا. کتنی چھوٹی صورت ہے، کیا کہو بل کلو مزے کلو مزہ تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فقط مال کی طلب میں مبتلا رہتے ہیں. پھر کہا نہیں ابھی جمع معلوم ہوا دادا، جمع کرتے رہتے ہیں گن گن کر رکھتے رہتے ہیں. یا سواننا مالو وقلدا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال جو انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. کل لگیم وزن وکل ہوتا متے بما ادرا کمل ہوتا ماں، ان کو وہ نار نہیں بچ سے وہ بچ نہیں سکیں گے جس جو نار ان کا انتظار کر رہی ہے. بما ادرا کمل ہوتا ماں، تمہیں پتا ہے ہوتا ماں کیا ہے؟ نار اللہ المقدۃ اللتی تصل الی الافئدہ، ایسی آگ جو نیچے سے شروع ہوگی سینے تک پہنچے گی اور سب سے اوپر گزر جائے گی. کن لوگوں کے لیے؟ ان ساہوکاروں کے لیے مکے کے، جو فقط کمرشل انٹرسٹ کو جانتے تھے، انسان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا نہیں جانتے تھے. بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس واسطے سے باتیں ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن انویسٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر پیغمبر نے اب تب تک جدا ابھی رہا بھی وہ تب کر دی، بھائی ابو لہب بہت بڑا سوگار تھا نا اور سنیری بھی بہت امیر ہو رہا تھی، تب جدا ابھی لہا بھی تب ماں نانو مالو ماں کا سب دونوں مال کی طلب میں مرے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں. سید سا نارا زیادہ لہا بھی ہوگا تو محمد اللہ تب سی جی دیا برہم سر، دونوں کے ہاتھوں میں رسیاں اور دونوں نار کے شکار. اب یہ نام لے کر ٹارگیٹ کر کے اس دور کے بہت امپورٹنٹ ہے آدمی کو، یہ پالیسی ہے قرآن مجید. اور ہاتھوں میں سب کا سر ہوتا ہے تمہیں مقابل ہائے، تم نے کثرت کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی، یہاں پہ تم موت کی آگوش میں چلے گا. وہ پوری صورت آپ کو یاد ہوگی، میں کیوں پڑھ کو سناؤں. پھر سورہ فجر والفجر یا للناصر بشر والبتر، قسمیں کھا کر کہا تلا بلا تکرمون الیتیم بلا یوزون علی کامل مسکین فتاکرون تراسا تنن لمن وتحبون المال حبا جمن. تم بولو تلا بل کام ہوتا ہے. بڑا تعلوم والا تعلیم مسکین, تم مسکین کا پیٹ بھرتے ہو, بتاتے ہوئے تھوڑا سا کلن لمن تم تو مارے عوام کو کھا جاتے ہو. وہ تو ہی بن المالا حبن جمن جم جم کر بیٹھی ہوئی مال کی محبت تمہارے دل کے اندر. ان ساری باتوں میں آپ ایک بات پر غور کیجیے, کہیں مال کمانے کو غلط نہیں کہا. دیکھیے بڑی فائن لائن ہے, اور یہ فائن لائن ہی میرے دوست میرے نوجوان دوست اگر سمجھ جائیں, کہیں یہ نہیں کہا کہ تم کماتے کیوں, بڑا برا ہے بولا ہے بہت کماتا ہے مال, بہت برے ہیں فرائش بہت مال کماتے, نہیں بہت برے ہیں, بہت جوڑ جوڑ کر رکھتے جمع ہوڈنگ کرتے اپنے اوپر اپنے اندر اس کو فکس کرتے رہتے انسان. یعنی کمانے کو کہیں دیکھیے نا, کمانا کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے, صلاحیت چاہیے. ہر آدمی نہیں صلاحیت رکھتا, وہ عقل نہیں رکھتا, وہ جستجو نہیں کر سکتا, وہ کوشش نہیں کر سکتا. یہ کمانے والی کیا نقلیں ہوتی ہیں, اور وہی عقلیں اگر اس مال کو گھیر کر بیٹھ جائیں تو معاشرے میں پھر تباہی ہی تباہی ہو جائے. تو انفاق کا کانسیپٹ کسی بھی دیا نا قرآن مجید نے کہ انفاق خرچ کرنا, کون خرچ کرے گا؟ ارے کتنی بار قرآن مجید نے کہا متصدقین متصدقین متصدقین, صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والے. ارے کون کرے گا صدقہ؟ جس کے پاس ہوگا تو وہی کرے گا نا صدقہ. صرف سوچیے اور کون سینس سے بات کیجیے, جس کے پاس ہوگا وہی کرے گا نا صدقہ, جس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ متصدقین میں کہاں سے داخل ہو جائے گا؟ پھر سورہ مزمل اب بیٹھی ہوئی عورتیں 40 دفعہ پڑھی جاؤ سورہ مزمل, 41 دفعہ پڑھی جاؤ سورہ مزمل, پڑھی جاؤ کبھی غور سے تو پڑھو کہ لکھا کیا اس کے اندر. لکھا ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ حساب کریں گے, گٹ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا اس کے درجے میں باقرض اللہ قرضاً حسناً, لکھا ہے نا سورہ مزمل میں اپنے اللہ کو پاک و پاکیزہ قرض دیا کرو. 41 دفعہ پڑھ کر بھی نہیں پتا چلا کیا آخری جملوں میں لکھا ہے, باقرض اللہ قرضاً حسناً پاک و پاکیزہ قرض دو اللہ کو. اور قرض کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا نا. تو آپ دے رہے ہیں 5 روپے تو واپس کرنے والا پھر وہ کون ہے؟ تو 5 روپے دے گا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری
سورہ برد. یعنی آپ جتنی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں قرآن مجید کی ساری اٹھا کر دیکھ لیجیے, سارے کے سارا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, اور ساری اکنامک اور سوشل جسٹس کے اوپر, اور بہت اکنامک جسٹس امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہولڈنگ کرنا جمع کرنا اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے اس کو منع کیا, کمانے سے کہیں منع نہیں کیا. کسی ایک صورت میں کمانے والے کو برا نہیں کیا, کہا جمانے والے جوڑنے والے گننے والے تجوریوں میں تالے لگانے والوں کو برا کہا گیا. اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں, پیغمبر کا کیا دستور تھا؟ جب بھی کہیں سے مال غنیمت سے کہیں سے کچھ آتا تھا, پیغمبر وہیں لوگوں میں تقسیم کر کے اسے خارج کر دیا کرتے تھے. پیغمبر نے کبھی جمع کر کے رکھا کہ پرسوں یہ کام آئے گا؟ پیغمبر کی سنت ہے. خلافت دوم میں جب فارس ایران فتح ہو گیا, روم فتح ہوا, بڑی دولت آئی, جناب امیر سے پوچھا خلیفہ دوم نے کیا کرنا چاہیے یا علی؟ کہا وہی جو پیغمبر کرتے تھے. تو کیا کرتے تھے پیغمبر؟ تو پیغمبر فوراً انسانوں میں انویسٹ کر دیا کرتے تھے. یہ بات اچھی نہیں لگی. پھر وہ جو دست راج تھا, جو حرمت بوجھ نام نہیں دے میرا, اس نے کہا کہ نہیں ہمارے وہاں ہوتا تھا, ہمارے وہ بھاگ کر آئے تھے ایران سے, ہمارے وہ رجسٹر بنتے تھے, اس کے نام لکھتے تھے, پھر رجسٹر میں نا جو فیوریٹیز ہوتے تھے ان کو ان کے نام پھر اس حساب سے ان کو ملتا تھا. تو کیا ہوا؟ رجسٹر بنے, فیوریٹیز کے نام لکھے گئے, کسی کو زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ, کسی کو تھوڑا, کسی کو کچھ بھی نہیں. جب یہ دستور چلا تو کلاس ڈفرینسیشن پیدا ہو گئی, خلافت دور میں کیا ڈیفرینسیشن پیدا ہوئی. اور اب انہوں نے فیروز کا جملہ کہ میں تمہارے لیے بس چکی بناؤں گا جو زمین و آسمان میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی. کیوں کہا تھا؟ غلام اتنا سر پر چڑھ کر آ گیا, اتنے طاقتور اور شخص گیر خلیفہ کے سامنے اس نے کہا کہ تمہارے لیے وہ چکی بناؤں گا تو زمین و زمانے مشہور رہے گی. دو قدم آگے بڑھ کر آپ نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. تو کیسے قتل کی دھمکی دی تھی غلام نے؟ اس لیے کہ کمزور حد سے زیادہ پس جائے. تو کتنا اچھا ہوا تھا پیغمبر کو گزرے ہوئے 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے. تو سسٹم آپ دیکھیے کیسے ریورس بیک کر رہا تھا. وہ عربوں کے دلوں میں جو بیٹھی ہوئی تھی نا پرانی باتیں, وہ سسٹم ریورس بیک لے چکا تھا. تو جناب امیر نے کہا کہ بات دیا کرو, ہیومن انویسٹمنٹ کرو. اور جب پلٹ کر آپ تک خلافت پہنچی تو آپ نے پھر دوبارہ وہی سنتے پیغمبر کو رواج دیا. جو آیا بانٹا, اس کے بعد جھاڑو لگا دیا کرتے تھے آپ بیت المال میں, کچھ بچ نہ جائے. اور آج کے دور میں جو ہم ایچ آر, اب ایچ آر پورا ایک سبجیکٹ ہے, ہیومن ریسورس پورا سبجیکٹ ہے. ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا جائے, ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے, انہیں زیادہ پروڈکٹیو بنایا جائے. یہی ہے نا, جو پیچھے رہ جائیں ان کو کیسے ان کی کیپیسٹی کو آگے کر کے ان کو آگے لائے. بڑا بہت بڑا سبجیکٹ ہے ایچ آر, ہیومن ریسورس آج کی دنیا کا. 1500 سال پہلے, 1500 سال, یہ ہے اسلام کی پولیٹیکل اور مارل ویلو. تجوریاں بھرنا نہیں, مال کا جمع کرنا نہیں, انویسٹ کرنا, ہیومن ڈیولپمنٹ, انسان کے اندر انویسٹ کرنا. اچھا اب ہم چلیے اتنی اتنی باتیں کر رہے ہیں اکنامک جسٹس کے اوپر, سوشل جسٹس کے اوپر, ذرا اپنی قوم کے احوال دیکھ لیجیے. 60-65 سال میں پاکستان میں کوئی ایک تعلیمی ادارہ جسے آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہیں, آغا خانیوں نے بنا دیا. ساری دنیا میں آغا خان کی ڈگری ایکسپٹیبل ہے. ایک ہسپتال, ایک یونیورسٹی, ایک انسٹیٹیوشن, یعنی یہ قوم جس کا تعلق باب العلم سے ہے, جن کے پاس اکنامک اور پولیٹیکل وہ ایجنڈا ہے جو حقیقی اسلام کا ایجنڈا ہے, جن کے پاس اخلاص ہے, جن کے پاس علی کی محبت ہے, جن کے پاس پوری ڈائریکشن ہے, کمال ہے. عمل کے میدان میں سب سے پیچھے پھر کہاں ہے؟ کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا کرو. بڑا خوبصورت جملہ جناب امیر کا عثمان بن حنیف کے نام پہ لکھا, مجھے پتا ہے تم علی جیسے نہیں بن سکتے, لیکن کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا کرو. اب علی جان گرامی, پیغمبر نے جو یہ پولیٹیکل ایجنڈا بتایا تو اسٹیٹس کو کی فورسز پیغمبر کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ پیغمبر ایک خدا کی بات کرتے ہیں یا 360 خداؤں کی بات کرتے ہیں. وہ کبھی چاند کو پوچھتے تھے, کبھی سورج کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی, انہیں فقط مال کی پرواہ تھی. اور پیغمبر نے ہٹ بھی کس چیز کو کیا؟ وہی ہولڈنگ کو, ویلتھ کی کانسنٹریشن کو. اکنامک جسٹس پر پیغمبر آئے, اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورس پر پیغمبر آئے. تو یہ باتیں ان کے دل کو ہلا رہی تھی. لہذا ان باتوں کی وجہ سے بدر تھی, انہی باتوں کی وجہ سے احد تھی, انہی باتوں کی وجہ سے خیبر کے یہودی کھڑے ہوئے تھے, انہی باتوں کی وجہ سے احزاب کے لشکر آئے تھے. یہی باتیں پیغمبر بستر مرض پر تھے اور لوگ دستاویز لکھ رہے تھے, اور پیغمبر بستر رحمت پر تھے, لوگ خلافت پر قبضے کے لیے چل پڑے تھے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور موٹو ہوتا, ارے پیغمبر کی جنازے میں دو صفحے تو لگ جاتی, دو صفحے. دیکھو نا اس موضوع کے اوپر بات کرتا ہے, کتنے لوگ تھے نماز جنازے پیغمبر اکرم میں, کہاں گئے تھے سارے محبت کرنے والے لوگ, نعرے لگانے والے لوگ, جان قربان کرنے والے لوگ, وہ سارے ستارے کے ستارے, وہ ستاروں کی جھرمٹ, کوئی بھی کچھ بھی جنازے کو پیغمبر کے لوگ نہیں. کیوں؟ پیغمبر کی ذات سے کوئی پرابلم تھی؟ نہیں, پیغمبر کا وہ ایجنڈا ایکسیپٹیبل نہیں تھا میرے دوستو, وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور بہت جلدی اس کی ریورس بیک ہو رہا تھا, حسین منی بنا نکل حسین, جلدی ریورس ہو رہا حسین سے دوبارہ زندہ کر. اس لیے کہا پیغمبر نے, ایسے نہیں کہا. کل میں نے چار پوائنٹ چھوڑ دیے تھے تقریب میں, وہ دوبارہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں. اسلام کا جو پولیٹیکل تصور ہے اس میں جس سیاست کی بات, جس گورنمنٹ کی بات, جس سسٹم کی بات اسلام کرتا ہے, چار لوگوں کے تعلق سے, ایک تعلق دوسرے جناب داؤد, تیسرے جناب سلیمان, اور چوتھے جناب یوسف. ان چار کے بارے میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں پرانے مجید میں کہیں وہ میں آپ کے سامنے دہرا دوں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سفر کی آخری منزل. قوم نے, بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا دو نہ لیڈر جس کی قیادت میں ہم جائیں اور اپنے دشمن سے مقابلہ کریں. وقال لهم نبينا ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال ان يكون له الملك علينا ونحن له بالملك منه ولم يتصرف من المال ان الله استطاعه وزاده بسط في العلم والجسم. ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کے لیے مقرر کر. تو قوم نے جواب دیا ان یقین لہن ملک ہے نہیں نا, ارے اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہماری رہبری کرے گا؟ ورنہ نہ آپ کا بھی ملک نہیں ہو, ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ زیادہ دولت مند ہیں کہ ہم لیڈ کریں اپنی قوم کو. ومن یوتصرف من المال, اس کے پاس تو ہمیں مال ہی نظر نہیں آتا. ان اللہ استفاہ, نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے اسے چن لیا, تالوت کو چن لیا, مصطفیٰ دیا, استفاہ دیا, تم میں سے پک کر کے اٹھایا. کس بنیاد پر؟ ان اللہ استفاہ ہو زیادہ ہو, اس کے پاس کثرت میں ہے, وہ علم جیسن شجاعت اور علم. تو اللہ کے پیرامیٹر رہبری اور قیادت کے لیے شجاعت اور علم ہوا کرتے ہیں. اب کوئی بھی بیٹھ جائے چکریوں میں جا کر سب سے حکومت پر پیغمبر کی اس جنازے کو چھوڑ کر علم اور شجاعت کے پیرامیٹر پر نہیں آتا. استفا کس کا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کون قرار پاتا ہے؟ ان اللہ استفا ہو, اللہ ہو پر. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. آدم اور نوح کا بھی استفا کیا تھا نا, ان اللہ استفا آدم نوح وال ابراہیم وال عمران علی العالمین, استفا کیا اور مصطفیٰ قرار دیا ابراہیم کو, نوح وال ابراہیم کو, وال ابراہیم کو. یہ وہ کیٹیگری ہے استفا کی. تعلق کو ہم نے استفا پک کر کے اٹھایا. دو کیریکٹرسٹکس ہیں جو قیادت کے لیے لازمی ہے. قیادت کے لیے کیا مانگا تھا؟ قائد دو, ہم اپنے دشمن سے لڑیں, مقابلہ کریں, ہماری لیڈرشپ. تو کہا لیڈرشپ کے لیے دو چیزیں, علم اور شجاعت. تو کمال علم بابے مدینۃ العلم, اور کمال شجاعت زلم علی جان الخندق افضل من عبادت السفل. واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں. کمال شجاعت جس کی ایک ضربت دونوں عالم کی عبادتوں سے زیادہ افضل. تو کوئی بھی بن جاؤ لیڈر, کسی کو بھی بناؤ, قرآن کا پیرامیٹر لیڈرشپ کا علم اور شجاعت. یہ ہے اسلام کی پولیٹیکل, اسلام کا پولیٹیکل تصور, قیادت کے بارے میں اسلام کا پولیٹیکل. اس کے بعد جناب موسیٰ کے احوال میں سورہ سواد سے کہا, یا جناب داؤد کے, یا داؤدا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق بڑا کتر ہرا پر اسے لکھا ان سبیل اللہ. اے داؤد ہم نے تمہیں حکومت عطا کی, خلیفہ بنایا, سلطنت دی. یا داؤد ان جالنا کا خلیفہ سلاج فاحکم بین النفس بالحق, اب لوگوں کے درمیان میں حق اور انصاف کو رائج کر دینا. بلا کرتے ہوئے ہوا اپنے ہوائی نفس کی پیروی نہ کرنا, فیض کا سبیل اللہ, ورنہ سبیل الہی سے بھٹک جانے کا امکان ہے. ہوائی نفس نہ ہو, عدالت اور انصاف. تو جب مالک اکثر نے کہا تھا مولا آپ اتنا انصاف انصاف کر رہے ہیں, تھوڑی سی حکومت کنسالیڈیٹ ہو جائے. ابھی جو چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے, خلاف کہہ رہا ہے, ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا ان کو بانٹ دے دے دے. وہ زبانیں جو کھلی ہوئی ہیں وہ بند ہو جائیں گی, وہ تلواریں جو نکلی ہوئی ہیں وہ دب جائیں گی, لوگ کنورٹ ہو جائیں گے آتی تک, کچھ ان کو مال دے دے. یہی کہا تھا نا, کیا جواب دیا تھا؟ خدا کی قسم ایک دن بھی. اور پھر کہا ہاتھوں میں شام کو تھوڑے دن کے لیے ذرا رہنے دیں, پہلا یہ فرمان میں آپ اسے ڈسلاج نہ کریں. دیکھو میرے دوستو, کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرف مومنٹ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, اس دور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, کچھ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ تعریف چلتی ہے, ان کی ہر خوبی اور ہر خامی کو تعریف بیان کرتی رہتی ہے. اگر ان کی بہت ساری خوبیاں ہو, چھوٹی سی بھی غلطی ہو نا, ساری کے دیکھو وہاں پر انہوں نے کمپرومائز کیا تھا, لہٰذا یہ کیریکٹر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسپیوٹیڈ ہو گیا, جسے تاریخ میں زندہ رہنا. ادھر آپ بیٹھے تخت خلافت پر, ادھر آپ نے پہلا فرمان لکھا ڈسلاج حاکم شام. لوگ چیخ پڑے مولا تھوڑی حکومت تو کنسالیڈیٹ ہونے دے دیجیے, بہت طاقتور ہو گیا ہے وہ پچھلی خلافتوں کے دور میں. جواب ملا ایک دن بھی اگر میری خلافت میں حاکم رہ گیا اور میں نے برداشت کر لیا, کل تاریخ یہ لکھے گی تو یہ بھی تو علی کا گورنر تھا. اگر ان کا تھا ان کا تھا ان کا تھا تو علی کا بھی تھا, چلو ہفتے بھر کے لیے صحیح. وہ ایک گیس چل کر جاتا ہے, ایک ہفتے کا بھی, پندرہ دن کا بھی, دو گھنٹے کا بھی, ارے اس گیس کو بھی برداشت نہیں کیا. یہ پولیٹیکل کلچر ہے اسلام کا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری خوشی قائم آل محمد سلوات.
آج سب کریں, اس دور میں بھی تھا, اس دور میں بھی تھا, اس دور میں بھی تھا, اس دور میں نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ ظالم تھا, جابر تھا, آج سے گھرا ہوا تھا, حکومت الہیہ کا مذاق اڑانے والا تھا. اتنا سا بھی دھبا لگا کردار علی پر, اتنی سی بھی ڈسپیوٹ میں آئے علی کہ یہ کمزوری اور یہ غلطی ہو گئی, ہٹا دیتے فوراً, پھر ہفتے بھر کیوں برداشت کیا؟ ذاتی نقصان اور ہے, قومی نقصان اور ہے. یہ ہے اسلام کی سیاست کی پہچان. اور جو جواب بھی آپ نے خود شخصیہ کے اندر موجود ہے, یہ تمہاری دنیا, یہ حکومت ہے. کیا کہا یہ حکومت؟ ارے بکری جب چھینکتی ہے کیا خوبصورت خطبہ ہے خود شخصیہ. شخصیہ کا مطلب پتا ہے, جب اونٹ جو ہے نا اپنی مستی کے عالم میں ہوتا ہے تو جگالی کرتا ہے زور زور, اور اس کے بعد وہ ایک اپنے اس میں گنگناتا ہے, ایک نغمہ گاتا ہے, اسے کہتے ہیں شخصیہ. تو جب آپ نے خطبہ روکا تو فجر کی اذان ہو گئی, تو لوگوں نے کہا مولا نماز کے بعد, کہا نہیں وہ شخصیہ تھا. تو کہا یہ تمہاری دنیا, یہ تمہاری حکومت. ارے جب بکری کھینچتی ہے نا اس کی ناک سے جو پانی بہتا ہے اس سے جیتے ہیں. اگر میرے نزدیک عدل کو قائم کرنا اور انصاف کو رواج دینا نہ ہو تو اس چھینکنے سے نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ بے وقت ہے یہ حکومت. آپ مرے جائیں خلافت پر, لڑے جائیں خلافت پر, بکھرے جائیں خلافت کے اوپر, اگر اس خلافت سے عدالت نہیں نافذ ہوتی تو بکری کی چھینک سے بھی زیادہ اس کی اوقات. یہ ہے علی کی سیاست. ان میں علی کو تلاش کرو, ارے اس کنڈکٹ میں علی کو تلاش کرو, اس کیریکٹر میں علی کو تلاش کرو, اس ویژن میں علی کو تلاش کرو. کوئی ثانی نہیں ہے علی کا, کوئی ثانی نہیں ہے علی کا, زمین و زمانے میں کوئی پیدا ہوا علی کا ثانی. ارے امام حسین علیہ السلام نے اپنے باپ کو زندگیوں پیش کیا, ہر بیٹا علی, ہر بیٹا علی. ارے یہ فرما بردار بیٹے کا اپنے باپ کے لیے خراج تحسین ہے, ایسا باپ علی جیسا باپ. کون ہے حسین جن کا علی جیسا
باپ؟ علی جیسا
جب سلیمان نے اپنے باپ داؤد سے شہنشاہی انہیرٹ کی تو انہوں نے ناس کو جمع کر کے کہا ہے ناس علمنا منطق الطیر. دیکھو اللہ کی شان کہ ہم پرندوں کی باتیں بھی سمجھتے ہیں. وہ آتے ہیں نا من کل شہین, اور اللہ نے ہر شے پر ہمیں اختیار دیا. کیا ہونا چاہیے نا تکبر, کہا کیا انا ہذا لہوا فضل مبین, یہ اللہ کا ہم پہ عظیم شان فضل ہے. یعنی جو فضل سمجھ کر حکومت کرتا ہے وہ خوف خدا سے حکومت کرتا ہے, اور جو بات کی جاگیر سمجھ کر حکومت کرتا ہے وہ ظلم سے حکومت کرتا ہے. جو پیغمبر کے بعد حکومتیں ہوئی کیا فضل خدا سمجھ کر کی گئی؟ اگر فضل خدا سمجھ کر کی جاتی تو 50 سال کے اندر آشور نہ برپا کرنا پڑتا. تو پہلی چیز علم اور شجاعت, دوسری چیز حق عدالت مساوات اور انصاف, اور تیسری چیز یہ حکومت کا حق فضل خدا ہے, اللہ کی امانت ہے. اس امانت کو اسی طرح احتیاط سے بندوں تک پہنچنا چاہیے. چوتھی شخصیت جناب یوسف, بس اسی پر گفتگو کو ختم کرتے. جناب یوسف کو جب زندان میں بند کر دیا گیا تھا نا, تو لیکن ان کی قابلیت, ان کی عقل کی قصے عزیز مصر تک پہنچتے رہتے. تو عزیز مصر نے ان کو بلوایا اور ان سے ایک مکالمہ ہوا. قارن من کو ایسو نہیں رہی اصح لسل نفسی فلن ما کلمت قالا انکا یوما لدینا امین حفیظ. آپ کی علم اور حکمت والی باتیں سن کر عزیز مصر بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا آج سے میں نے تمہیں اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا اور تمہیں تمہاری عقل و دانش کو اپنے سے مخصوص کر لیا. جناب یوسف نے جواب میں کہا قالا جلنی الا خزائن الارض انی حفیظ علیم. اے بادشاہ اگر تو اے عزیز مصر مجھے اپنی اتنی قربت ہی دینا چاہتا ہے تو مصر کے خزانے میرے حوالے کر دے. اکانومی کی بات کی, اس کے بغیر دین نہیں چلتا. کیا کہا؟ قالا جلنی الا خزائن الارض انی حفیظ علیم, تو مجھے حفیظ اور علیم پائے گا, حفاظت کرنے والا اور علم اور دانش سے ان کی مینجمنٹ کرنے والا, اکنامک مینجمنٹ کرنے والا. بڑا مت مکھنا یوسف فلاس بتاؤ مینا ہے سمن جساؤ وہ نسلی بن جساؤ بے رحمتنا بڑا نسلی اجر موسمی. ہم نے یوسف کو پوری طاقت کے ساتھ سرزمین مصر پر حاکم بنا دیا, اور اس کے بعد ہم کبھی صاحبان احسان کے بندوں کے احسان کو فراموش نہیں کیا کرتے. کیا لفظ استعمال کیے؟ جناب یوسف نے حفیظ اور علیم اور کیا ایجنڈے پہ بات کی؟ اکنامک ایجنڈے پہ بات کی کہ تم مشیر خاص بناؤ تو باقی کام اور لوگ کریں، ہم اس ملک کی اس قوم کی اکانومی کو سنبھالتے ہیں. اور اکانومی کو سنبھالنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایمانداری سے حفاظت کرنے والے لوگ اور علم و دانش سے ان کی صحیح مینجمنٹ کرنے والے لوگ. یہ ہے اسلام کی پولیٹیکل ویژن. اور جہاں پر ایمانداری سے اکانومی کو سنبھالنے والے لوگ نہ ہوں اور عقل و دانش سے اس کو صحیح راستے پر چلانے والے لوگ نہ ہوں، وہ معاشرے، وہ سوسائٹی کیاس، غربت، پاورٹی کا شکار ہوتی ہیں اور وہاں آدھے سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہوتے ہیں. تو جناب یوسف کے احوال میں پتا چلا کہ اسلام کے پولیٹیکل کلچر میں حفیظ ہونا، مال عوام کی حفاظت کرنا، اور امین ہونا، علیم ہونا، علم اور دانش رکھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اب یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود تھی نا، پیغمبر نے بتائی تھی نا، پیغمبر نے رائج کرنے میں دکھائی. جناب علی نے بیت المال میں جھاڑو چھیڑ کے دکھا دیا، اس کے باوجود بھی حفیظ اور علیم انقاد ہو گئے. سرزد سے ملاقات ہوئی بستان علی بنی عامر میں امام حسین علیہ السلام، جب آپ سفر پر جا رہے تھے کربلا، بستان بنی عامر یعنی وہ نخلستان اور باغات جو بنی عامر کے تھے، ماں فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوئی. فرزدق کوفے سے آ رہا تھا، پوچھا آپ نے فرزدق کیا حال میں اہل کوفہ، کا فرزند رسول دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سا خطاب کیا، اس نے کہا اے فرزدق، بنی امیہ نے دین کو برباد کر دیا، انہوں نے شیطان کی راہ کو اختیار کیا، حدود الہی کو توڑ دیا، انسانوں کے شہروں میں فتنہ اور فساد کو برپا کر دیا، اللہ کی حدود پامال اور اس کے حرام حلال ہو گئے، خود کو خجور کا دور دورہ ہو گیا. ایسے میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اس بات کا اہل اور ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میں اٹھ کر اللہ کی شریعت اور دین کی حفاظت انجام دینے کے لیے جہاد کے راستے کو اختیار کروں تاکہ خدا لم یزال کا بول بالا ہو جائے. اے فرزدق، یہ وہ ظالم و ستمگر ہیں جنہوں نے مال عوام کو اپنے لیے مختص کر لیا، اب عوام بھوکی ہے اور پیٹ کے لیے آبرو کا سودا کرتی ہے. پچاس سال ہوئے تھے نا پیغمبر کے رحلت کو، اس پچاس سال میں کیا ہوا؟ فسق و فجور، حلال حرام، ستمگاری، حدود الہی ٹوٹ گئے، اکنامک جسٹس کا یہ عالم ہوا، پیٹ کے لیے آبرو کا سودا، جس نے آواز بلند کی اس کا سر گردن پر باقی نہ رہا. میں حسین سب سے زیادہ اس بات کا اہل اور ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں خدا لم یزال کے اس بڑے نام کو بچا لوں، توحید و عدالت سے بچا لوں. اور یہ وہ ظالم و ستمگر بنی امیہ تھے جن کے ایک بات اتنی شیطانی، مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہارون رشید کے احوال میں، مغیرہ بن شیبہ کا بیٹا مطرف بن مغیرہ اس کا راوی. کون تھا مغیرہ بن شیبہ جسے سب سے پہلے اپنی خدمات پیش کی تھی بنی امیہ کے حاکموں کو، امام حسن کی صلح کے بعد ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بڑی خدمات انجام دی. ایک بیٹا اس کا کہتا ہے مطرف بن مغیرہ، مروج الذہب مسعودی اور احوال ہارون مامون رشید، کہ روز میں آباد جب واپس آتا تھا دربار حکومت سے حاکم شام کے، تو اس کی عقل مندی، دانائی، چلاکی کے بڑے فصیلے پر ہم بڑا متاثر ہوتے تھے. ایک روز جب آیا تو اس کا چہرہ بجا ہوا تھا. میں یہ سمجھا کہ میرے باپ کی کچھ حاکم سے ناراضگی ہوئی. میں نے پوچھا کہ آج آپ بہت غمزدہ اور بجھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بہت اس شخص سے مل کر آ رہا ہوں جس کی دل کی قدورت اور بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. اس نے اور زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے, وہ آپ تاریخ سے پڑھ لیجیے گا. بیٹے نے کریڈا, باپ نے جواب دیا. مغیرہ بن شیبہ باپ, مطرف بن مغیرہ بیٹا. یہ بہت بڑے حمایتی سے بنی امیہ تھے. مغیرہ بن شیبہ نے حاکم شام سے کہا کہ اب جب کہ تم ہماری حمایت سے سلطنت, حکومت, خزانہ, فوج سب چیز سے قبضہ کر چکے ہو اور ہر طرف تمہارا ہی ڈنکا بج رہا ہے, تب تمہیں چاہیے کہ بنی ہاشم پر تھوڑا سا ہاتھ کو ڈھیلا کرو. ان میں اب وہ طاقت نہیں رہی, ان کے اب جوان نہیں رہے جو تمہارے مقابلے پر آئے ہیں اور لڑائی ہو اور تمہاری حکومت ہو کسی قسم کا خطرہ. جواب ملا, اے مغیرہ کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے, یعنی تم اتنے نالائق ہو. مجھ سے پہلے بڑے بڑے نامور لوگ گزرے, پہلی خلافت ہوئی نامور تھے, گزر گئے. کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں نے نام لیا, اب کوئی زبردستی نام لینا چاہے تو لے ورنہ کوئی نام نہیں لے. لوگ فراموش کر بیٹھے. دوسری خلافت آئی, بہت طاقتور زوراور, جب گزرے تو کوئی یاداوری نہیں کرتا. تیسری آئی, بنی امیہ کا عروج تھا, ایسا شخص تخت حکومت پر بیٹھا. مجھے آج بتا کتنے لوگ اسے یاد کرتے ہیں جبکہ اتنے طاقتور قبیلے سے وہ تعلق رکھتا تھا. لیکن دیکھ, یہ پانچ مرتبہ یہ ہاشمی کا نام ارشد اللہ محمد رسول اللہ, تو کہتا تو کمزور پڑ گئے. یہ پانچ دفعہ نام جب میرے کانوں سے گزرتا ہے تو خدا کی قسم اس کو دفن کرنے کا خیال میرے گمان میں تھا.
دشمنان اہل بیت پہ لعنت, بہن کے قاتلوں پہ لعنت,
اسے دفن کرنے کا خیال میرے گمان میں گزرتا ہے. اللہ اکبر, حسین منی وانا من الحسین, میں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یہ بیعت بیعت یہ تو بات کی کہانی ہے, اور یہ آؤ اور ہمیں قبول کرو. یہ پہلے سے جو کاروائی چل رہی تھی, یہ پانچ دفعہ یہ ہاشمی کا نام ارشد اللہ محمد رسول اللہ, تو کہتا ہے اس کا قبیلہ کمزور پڑ گیا, اس کے جوان قتل ہو گئے, ان میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے. ارے کبھی اس جملے کا مقابلہ کر کے مجھے دکھاؤ. ہمارا دل چاہتا ہے بس اسی کو اکھاڑ کر پھینک دیں. اور حسین نے تحیہ کر دیا, پانا منٹ حسین, حسین سے محمد قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے. ساری بنی امیہ ایک طرف اور حسین ایک ہاشمی کا نام ابھی کر پھینک دیں. تو انہوں نے کہا ہم اس ہاشمی کا نام ایسے جڑ کر رکھیں اور ایسے جڑ کر جائیں, دربار ہو, تخت ہو, تم نشین ہو اور آواز بلند ہو, ارشد انا محمدن رسول اللہ. یہ ہیں حسین. سمجھ آئی کربلا؟ سمجھ آیا پیغمبر کا وہ جملہ, حسین منی وانا من الحسین؟ ارے نہ ہوتے حسین اور نہ ہوتی آسو تو بنی امیہ یہ ایسا دونوں محمدن رسول اللہ کی جڑیں اکھاڑ دیتی. جڑے اخاڑ دیکھتی، یہ حسین تھے اور آشور تھی، یہ حسین تھے اور کربلا تھی، یہ حسین تھے اور آپ کے جوان اور آپ کا خاندان تھا جس نے قیامت تک کے لیے حق کے بنائے لا الہ حق حسین. جب چلے میرے امام مدینے سے تو آپ نے بیویوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا. بزرگوں نے کہا کہ یہ سب سفر بات پورا شوب ہے. آپ کے قتل پر آمادہ ہے بنی امیہ، بیویوں اور بچوں کو نہ لے جائیے. جواب میں کہا آپ نے ابن عباس کو کہ آپ عمر میں زیادہ ہیں لیکن میں امام ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. بیویاں سواریوں پر بیٹھنے لگیں، کچھ خواتین کو آپ نے چھوڑ دیا. یہ بھی ایک اسٹریٹجک موو تھی امام حسین علیہ السلام کی. جناب ام سلمہ، ام المومنین، بیوہ رسول، دوسری خاتون آپ کی پھوپھی جناب ام حانی، جن کے گھر میں ابو سفیان نے پناہ لی تھی آزاد کردہ غلاموں اور ان کی اولادوں میں، تیسری خاتون جناب ام البنین بیوائے جناب امیر المومنین، چار بیٹوں کی ماں، آپ کی اپنی بیٹی جناب فاطمہ ہو رہا بیمار بچی. یہ بیویاں رخصت ہوئیں اپنے ان خواتین سے جو ٹھہرنا چاہ، جن کو ٹھہرایا گیا تھا، جن کو ساتھ نہیں لیا گیا تھا. چلنے کا وقت قریب آیا تو اس گھر میں ایک بچہ تھا، ایک ماہ تھی اس کی عمر. سفر لمبا تھا، طویل تھا، اور بہن نے وہ بچہ اپنی گود میں چھپا رکھا تھا. سواری پر بیٹھنے لگی جناب رباب کو چاہا کہ بچہ لے لے. جناب فاطمہ سورا نے دینے سے انکار کیا. جناب زینب نے بچہ مانگنا چاہا، آپ نے بچہ نہیں دیا. کہا پوچھی اماں میرے پاس کوئی تو ہو دل بہلانے کے لیے، میں بھائی کو بہت پیار سے رکھوں گی. امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی، ایک فاطمہ سورا نلی علی اصغر کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. امام حسین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور آپ نے بیٹی سے کہا یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ماں کے بغیر نہ رہ سکے گا، تم اسے ماں کے حوالے کر دو. بچی نے اصرار کیا بچے کے روکنے پر. والد کون ہے؟ امام. باپ کا اصرار بڑا تو بیٹی نے کہا بابا آپ ہاتھ پھیلا لیجیے، اگر آ جائے علی اصغر تو لے جائیے. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے، آواز دی، بچے نے منہ کو بہن کی گود میں چھپا لیا. امام حسین علیہ السلام کی نظریں تو کربلا کے دشت پر تھیں اور ملا کے تیر پر تھیں. آگے بڑھ کر بچے کے کان میں کچھ کہا، پھر پیچھے ہٹے، پھر ہاتھ پھیلا کر آواز دی علی اصغر. بچہ پلٹ کر امام حسین علیہ السلام کی گود میں، پتہ نہیں امام نے کیا کہا ہوگا. فاطمہ صغرا سے بچہ لے لیا گیا. سواریاں مدینے کی سرحدوں کو چھوڑ گئیں. دشتے بلا میں حسین ابن علی آ گئے، سارے جوان آشور کی نظر ہو گئے، اور بھوکے پیاسے حسین، پسر مردہ حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے حل میں ناصرین رسول، ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے. اس آواز کا تیسری بار بلند ہونا تھا، خیمے سے رونے کی آواز آئی.
بیویوں کی اجتماعی گریے کی آواز آئی. امام حسین علیہ السلام پلٹ کر خیمہ گاہ میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ابھی گریہ نہ کرو، ابھی میں زندہ ہوں. تو جواب ملا آقا علی اصغر جہاں بلب ہے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. بچہ بہت پیاسا ہے، پیاس سے جان دیے جا رہا. امام حسین علیہ السلام خیمہ رباب میں تشریف لائے، جان بلب بچے کو دیکھا، 6 مہینے کا بچہ. آپ نے کہا رباب لاؤ یہ بچہ مجھے دو، میں اسے پانی پلا کر جاؤں. بیوی نے بچہ دے دیا. ارے کسی کے خیال میں بھی نہ آیا ہوگا کہ قاتل اس بچے کا بھی انتظار کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام خیمے سے وہ بچہ لے کر نکلے. سلسلاتی ہوئی دھوپ تھی، آپ نے ابا کا دامن اس بچے کے سر پر ڈال دیا اور مقابلے لشکر آزاد ہوئے. لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن اٹھا کر لائیں گے. عمر ساتھ پکارا، حسین کیا قرآن لائے ہو اور صلح کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیسی صلح؟ دیکھا نہیں میرا ابھی 18 برس کا بیٹا تم نے مار ڈالا؟ دیکھا نہیں میرے بھائی سارے کے سارے دستے بلا کی نظر ہوئے؟ دیکھا نہیں میرے اصحاب سارے کٹ گئے؟ اب ایسے میں حیات کا مقصد نہیں یہ کہہ کر ابا کے دامن پہنچایا اور کہا میں تو پیاسا بچہ لایا ہوں اور سوال آپ کرتا ہوں کوئی اسے تھوڑا سا پانی پلا دے. کوئی جواب نہیں آیا. پھر آپ نے اپنے کلام کو جاری رکھا اور فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بدلے میں شاید میں پانی پی لوں گا تو دیکھو میں سے کھا کے کربلا کو لٹا دیتا. تم میں سے جو سارے دل گئے وہ آ کر خود اس کے منہ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا. یہ کہہ کر آپ نے ریگزار کربلا پر جناب علی اصغر کو لٹا دیا. خود پیچھے ہٹ گئے. ہور کا لشکر بھی ہے، جن کو پانی پلایا تھا وہ بھی ہیں، سب وہ منظر دیکھ رہے ہیں. بچہ جلتی ہوئی زمین پر بلٹنے لگا، کوئی پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھا. باپ آگے بڑھے. امام حسین نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پر بلند کیا اور اس کے بعد چہرہ سوجے اشکیا کی طرف تھے اور ارشاد فرمایا اے علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو. بس اتنا کہنا تھا. علی اصغر نے سرخی زبان ہوتوں پر پھیری. وہ سرخی زبان تھا، ہوتوں پر پھیرنا تھا. لشکری منہ پھیر پھیر رونے لگے. عمر اصغر نے لشکر کا فکر کا ہوا رنگ دیکھا، آواز ہی ہوں بلا حسین حسین کے
شام کے شام کے شام کے